أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة الحديد آية 21 اس کا ترجمہ جو تفسیر صغیر میں کیا گیا ہے پہلے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور دل بہلاوا ہے اور زینت حاصل کرنے اور آپس میں فخر کرنے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں بڑائی جتانے کا ذریعہ ہے اس کی حالت بادل سے پیدا ہونے والی کھیتی کسی ہے جس کا اگنا ذمہ دار کو بہت پسند آتا ہے اور وہ خوب لہلہاتی ہے مگر آخر تو اس کو زرد حالت میں دیکھتا ہے پھر اس کے بعد وہ گلا ہوا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب مقرر ہے اور بعض کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضائے الہی مقرر ہے اور ورلی زندگی کی طرف اور ورلی زندگی صرف ایک دھوکے کا فائدہ ہے سورہ حدید الحدید آیت 21 اس آیت اور اس کے علاوہ کچھ آیات کے مضمون کی طرف میں ابھی کچھ ٹھہر کے لوٹوں گا سب سے پہلے میں بعض متفرق باتیں کرنی چاہتا ہوں جو عموماً سفر کے آخری جمعہ میں کی جاتی ہیں عمومی تاثرات جو جماعت امریکہ کے سفر کے دوران میرے دل پہ پیدا ہوئے اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کی تفصیلی ذکر کی گنجائش تو نہیں مگر اشارتاً میں انہیں سمیٹنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو یہ کہ جماعت احمدیہ امریکہ کے اس سفر میں مجھے ہر قسم کے تجربے ہوئے ہیں تلخ بھی اور پسندیدہ بھی جہاں تک تلخ تجارب کا تعلق ہے، اپنے گزشتہ خطبے میں جو واشنگٹن میں نے دیا تھا اس کا میں ان کا ذکر کر چکا ہوں، اور ایک تنبیہ کرنی تھی، آگے استفادہ کرنا یا نہ کرنا یہ ہر شخص کا اپنا کام ہے، میرا فرض تو اتنا ہی ہے جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ بلاغ کرو، پہنچا دو، اور اتنا پہنچاؤ کہ سننے والے کے لیے گنجائش نہ رہے کہ وہ پھر تاویلیں کر سکے. اصل معنی بلاغ کا یہ ہے. تو جہاں تک میرا بس چلا میں نے اس رنگ میں بات پہنچانے کی کوشش کی کہ سننے والوں کے لیے تاویلوں کی گنجائش نہ رہے، مگر تاویلیں کرنے والوں کا اپنا ایک رنگ ہوا کرتا ہے، اور جن کو تاویل کی عادت ہے ان کے متعلق قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ انہوں نے تاویلیں کرنی ہی ہیں، لیکن اصل حقیقت کو اگر وہ غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ولو القا معاذیرہ، انسانی فطرت عجیب ہے، خواب بڑے بڑے عذر گھڑے اور تراشے اور پیش کرے مگر دل کا حال خود انسان جانتا ہے، اور اگر کبھی وہ ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس کو حقیقت حال کی سمجھ آ سکتی ہے. تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے اپنی طرف سے یہی کوشش کی کہ جو عذر گھڑنے والے ہیں ان کو بھی ایک دفعہ جھنجھوڑ کے جگا دوں کہ کبھی اپنے دل کی کیفیت پر اس طرح تو غور کرو جیسے قرآن کریم نے فرمایا ہے، اور اس غور کے نتیجے میں تم ضرور جاگ جاؤ گے اور سمجھ لو گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اب میں آپ کو عمومی تاثر بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. جماعت امریکہ کا جو خوشکن پہلو میرے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بھاری تعداد عوام الناس کی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے چندے میں اپنا معاملہ صاف رکھے ہوئے ہیں. چھوٹے تنخواہ دار، چھوٹی تجارت کرنے والے، وہ لوگ جو غربت اور امارت کے بارڈر پر رہتے ہیں، اکثر امریکہ کی جماعت کی جو مالی کامیابیاں ہیں یہ ان کا انحصار ان لوگوں پر ہے، اور بڑی بھاری تعداد ایسی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والی ہے، اور یہ تاثر بھی نہ ہو کہ بعض پروفیشنل اور بعض بڑے تاجر کلیتاً اپنی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہیں. میں نام بہ نام جانتا ہوں لوگوں کو جن کے چندے سال ہا سال سے بالکل صاف اور ستھرے ہیں، وہ لاکھوں چندوں کی صورت میں باقاعدہ ہر سال ادا کرتے ہیں اور پسند نہیں کرتے کہ ان کا نام اچھالے جائیں. علاوہ ازیں ان کو توئی چندوں میں بھی خدمت کا بہت موقع ملتا ہے. اس لیے اگر باہر کی دنیا نے میرے پچھلے خطبے سے یہ اندازہ لگایا ہو کہ نعوذ باللہ امریکہ ان لوگوں سے آری ہے جن کو خدا نے کھلا عطا کیا اور پھر وہ خدا کی خاطر کھلا خرچ کریں، ہرگز ایسی بات نہیں، مگر بدقسمتی سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کو توفیق بڑی ملی لیکن دل چھوٹے تھے، اور وہ توفیق کے مطابق اپنے دینے والے کی خدمت میں کچھ پیش نہ کر سکے. تو یہ خلاصہ ہے جو میں آپ سے زیادہ باہر کی دنیا کو سنا رہا ہوں، کیونکہ امریکہ کے متعلق گزشتہ کئی سالوں میں مختلف خطبات میں میں یہ بار بار اعلان کرتا رہا ہوں کہ بہت سے چندوں میں امریکہ کی جماعت دنیا کے اکثر حصے کو پیچھے چھوڑ چکی ہے. اس تاثر کے بعد جو میرا گزشتہ خطبہ سنیں گے تو خطرہ تھا مجھے کہ بالکل غلط تاثر لے لیں گے. جو میرا تاثر ہے غلط نہیں ہے، مگر جو عمومی صورتحال ہے امریکہ کی قربانیوں کی وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بڑی بھاری تعداد ان میں ان لوگوں کی ہے جو درمیانے حال پر ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تکلیف سے مراد یہ ہے اس کی تنگی محسوس کرتے ہیں مگر اس کے باوجود خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. دوسرا پہلو نئی نسلوں سے تعلق رکھنے والا ہے. اس کی بات میں اس آیت کی تشریح کے بعد کروں گا کیونکہ میرے نزدیک اس آیت کریمہ کی جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا براہ راست تعلق امریکہ کے معاشرے سے ہے اور دنیا میں کسی اور جگہ یہ آیت اتنا اطلاق نہیں پاتی جتنا امریکہ کے معاشرے سے پر اطلاق پاتی ہے. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, جان لو سمجھ لو اس بات کو کہ دنیا کی زندگی تمہیں کھیل تماشا ہے, دل بہلاوا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جتنا کھیل تماشا امریکہ کا معاشرہ پیش کرتا ہے اس سے زیادہ آپ کو دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دے گا. ان کی ٹیلی ویژن جھوٹی, ان کے ذرائع ابلاغ جھوٹے. کسی زمانے میں تو یہ کارٹون وغیرہ جو پیش کیا کرتے تھے وہ اصلیت پر مبنی ہوا کرتے تھے اور اصلی کردار والے مزاحیہ لوگ اس میں پیش ہوا کرتے تھے. اب تو ساری باتیں فرضی گھڑی ہوتی ہیں, کمپیوٹر کے ذریعے جو چاہیں بنا دیں اور اس کا ہماری اگلی نسلوں پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اگلی نسلیں جو عادی ہو چکتی ہیں کمپیوٹر کی کھیلیں دیکھنے کی, ان کے دماغ میں کسی اور کی چیز کی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی. اگر ایسے بچوں کے ماں باپ ان کو ایم ٹی اے پر ساتھ بٹھا بھی لیں گے تو وہ اوپری اوپری چیزیں دکھائی دیں گی ان کو. دل اسی میں اٹکا رہتا ہے کہ وہ جو فرضی کھیلیں ہیں, آسمانی مخلوق جن کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں, وجود ہی کوئی نہیں, اچانک کمپیوٹر کے ذریعے اٹھ کھڑے ہونے والے جنات, ان سب باتوں میں ان کا دل اٹکا رہتا ہے. اور وہ عمر جو امپریشنیبل عمر ہے جس میں گہرے تاثرات قائم ہوتے ہیں, اس عمر میں ان کے گہرے تاثرات ایک فرضی کہانی کے سوا اور کوئی نہیں رہتے. ساری دنیا ایک کھیل تماشا ہے. یہ اطلاق کہ سب دنیا ایک کھیل تماشا ہے, یہ پیغام ہے جو امریکہ کے ذرائع ابلاغ آپ سب کو, آپ کے سب بچوں کو دے رہے ہیں. اور اپنا کیا حال ہو گیا اس کے نتیجے میں, سب اکھڑے ہوئے ہیں. ملاقات کے دوران یہ بھی مجھے تجربہ ہوا کہ بہت سے امریکن احمدی مجھے ملنے کے لیے آئے اور جب ان سے گفتگو کی تو بظاہر بہت خوش لیکن ہر ایک کا دل دکھی تھا. ان کی کوئی آئلی زندگی نہیں تھی, تھی تو ٹوٹ چکی تھی, اعتبار اٹھ چکے ہیں, نہ خامد کو بیوی پر اعتبار نہ بیوی کو خامد پر اعتبار, اور ایک فرضی تصور اطمینان کے تصور میں وہ دوڑی چلے جا رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ کیا انجام ہوگا. بہت بڑی بڑی کی عمر کے آدمی بھی دیکھے جو شادی سے محروم تھے کیونکہ ان کی ابتدائی زندگی احمدیت کے قبول کرنے سے پہلے عیش و عشرت کی تلاش میں دوڑنے میں خرچ ہو گئی, اور اب اس عمر کو آپ پہنچے ہیں کہ کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. تو بہت سی ایسی مصیبتیں ہیں جو امریکن زندگی کی پیداوار ہیں, اور اس پہلو سے اس آیت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو زینت ہے یہ آخر تفاخر میں تبدیل ہو جاتی ہے. لہو و لعب جو ہے یہ زینت میں, اور زینت تفاخر میں بدل جاتی ہے. آخری ماحصل یہ رہ گیا کہ میرے پاس اچھی کوٹیاں ہیں, اچھے محلات ہیں, اچھی دنیا کی زینت کے سامان ہیں. یہاں تک تو کچھ قابل قبول تھا, مگر جب یہ تفاخر بن جائے, ایک دوسرے پر فخر کا ذریعہ بن جائے, تو وہاں سے پھر خرابی بہت گہری ہو جاتی ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ, اور دوڑ مال بڑھانے کی دوڑ ہو جائے. ہر شخص کی کوشش ہو کہ میرا مال بڑھے اور دوسرے سے زیادہ ہو تاکہ مال کی برتری کا مزہ لوٹوں. والاولاد, اور اولاد کے بڑھنے کا بھی ان معنوں میں کہ اولاد کی طاقت بڑھے, ان معنوں میں اولاد کے بڑھنے کا بھی ایک کریز جس کو کہتے ہیں جنون ہو جاتا ہے کہ مال بھی بڑھے اولاد بھی بڑھے اور ہم دنیا کی نظر میں اونچے اٹھ جائیں اور اپنی سوسائٹی کے مقابل پر ان کو ہم نیچا دیکھیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے, مگر یاد رکھو کمثل غیث عجب الکفار نبات, ایک بارش کی طرح ہے جس سے رویدگی نکلتی ہے, سبزہ نکلتا ہے جب وہ زمین پر پڑتی ہے. اور جو ناشکرے لوگ ہیں یا انکار کرنے والے, یہاں کفار کے کا لفظ وسیع معنوں میں ہے, وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں, وہ اس رویدگی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ہماری دنیا کی محنت کیسا کیسا پھل لائی ہے. ثم یہی جو پھر وہ زرد روح ہو جاتی ہے, اس کی رونق جاتی رہتی ہے. فتراہ مسفرن, وہ خشک ہو کر زرد روح ہو جاتی ہے اور تو اسے لہلاتی ہوئی کھیتی کو مسفرن دیکھتا ہے. ثم یکون حطاما, پھر وہ کٹے ہوئے گھاس پھوس کی طرح ہو جاتی ہے. فی الآخرت عذاب شدید, اس دنیا میں بھی ایک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ اپنی کھیتی کو سرسبز اور شاداب کھیتی کو وہ لہلہاتی ہوئی دیکھنے کے بعد, یہی جو کا لفظ میں لہلہانے کا مضمون ہے, خوب موجیں مارتی ہے ہواؤں کے ساتھ ہلتی ہے, دیکھنے کے بعد جب وہ زرد حالت میں دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو ایک صدمہ پہنچتا ہے, ساری دنیا کی محنت عکارت گئی. اور پھر جب وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے, چورا چورا ہو جاتی ہے, تو پہلا عذاب تو یہ ہے جو وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. پھر فرمایا آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب مقدر ہے. اور بعض کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا ہے, یعنی یہ صورتحال سب پر برابر چسپانی ہوتی, بعض خدا کے بندے مستثنا ہیں, وہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں اس کے بد اثرات سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ان کو بھی دنیا کی زندگی کے انعامات ملتے ہیں, لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے اسے لہلہانے کے بعد زرد روح ہوتا نہیں دیکھتے. فرمایا ایسے لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور رضوان بھی ہے, اللہ ان سے بخشش کا سلوک فرمائے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا. لیکن بعض ایسے بھی ہیں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ جن کی یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی ان کے لیے نہیں ہے, دھوکا بھی وہ جو عارضی ہے. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ آگے ایک تنبیہ کی صورت میں ان لوگوں کے لیے پیش کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. وقودہ الناس والحجارہ, اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے, انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. انسان سے مراد تو سب سمجھتے ہیں, پتھر سے مراد جہنم کے اندر پتھر کو ڈالنے سے تو پتھر کو کوئی سزا نہیں ملتی, پتھر سے مراد وہ سخت دل لوگ ہیں جن پر کوئی نصیحت اثر نہیں کیا کرتی. وہ پتھر جو خدا کے تصور کے ساتھ پارا پارا نہیں ہوتے, جبکہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن کو قرآن کریم نے اس رنگ میں پیش کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتے ہیں. مگر یہ پتھر وہ ہیں جن پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کے لیے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, ایسی جہنم پر ایسے خدا کے فرشتے مقرر ہوں گے جو بہت شدید ہوں گے, یعنی ان کی پکڑ سے کوئی باہر نکل نہیں سکتا. غلاظ شداد لا یعصون اللہ کہ وہ غلاظ بھی ہیں اور شداد بھی ہیں. غلیظ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے جو آپس میں اتنی سختی سے جڑی ہوئی ہو کہ اس کو پار کرنے کی کوئی صورت ہی نہ ہو. تو ان کی پکڑ بہت سخت ہوگی اور کسی کو بچنے کی راہ نہیں دے گی. اور شداد ہوں گے اس لیے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ شدید ہوں گے اپنے دل کی سختی کی وجہ سے نہیں, بلکہ ان کو بنایا ایسا گیا ہے کہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا وہ انہوں نے ضرور پورا کرنا ہے. اس کو پورا کرے بغیر ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس سے ہٹ سکیں, کسی اور طرف رخ کر سکیں. جیسا کہ فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, وہ وہی کرتے ہیں جس کو حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اے وہ لوگو جنہوں نے کفر کیا, آج کے دن کوئی عذر پیش نہ کرو, کیونکہ عذر کا وقت گزر چکا ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون, یقیناً تمہیں اسی چیز کی جزا دی جا رہی ہے جو تم کیا کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور سورت المنافقون کی یہ آیت آپ کے لیے قابل توجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, اے مومنوں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اکثر خدا کے ذکر سے غافل ہونے والے لوگ وہ ہیں جن کو اپنی اولاد کی اور مال کی محبت خدا سے غافل کر دیا کرتی ہے, اور جن کا نقشہ میں پہلے کہہ چکا ہوں بین ہی وہی ہیں. مال کی محبت اور اولاد کی محبت ایسا چڑھ جاتی ہے دماغ پر کہ کسی اور چیز کی ہوش نہیں رہنے دیتی. ایسے لوگ خدا کا ذکر کر ہی نہیں سکتے. ایسے لوگ فرضی طور پر سرسری طور پر خدا کا ذکر بھی کریں تو وہ ذکر دل میں ڈوبتا نہیں ہے اور دلوں کی کیفیت کو تبدیل نہیں کرتا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو بھی ایسا کرے گا وہی لوگ ہیں جو بہت گھاٹا کھانے والے ہوں گے. تو قرآن نے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی بچ نکلنے کی کہ انسان عذروں کے تلاش کر کے کہیں نہ کہیں اپنا منہ چھپا سکے. قرآن کریم نے انسانی فطرت کے ہر پہلو کو اجاگر کر دیا ہے, مضمون کے ہر حصے کو کھول کر بیان کر دیا ہے. جیسا کہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, سورہ بنی اسرائیل آیت 32. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ بہت غور طلب آیت ہے اس پہلو سے کہ عرب اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کیا کرتے تھے. اس زمانے میں یہ دستور نہیں تھا. اگر قتل کرتے تھے تو لڑکیوں کو قتل کیا کرتے تھے, وہ بے عزتی کے ڈر سے قتل کیا کرتے تھے. مگر سارے عرب میں کہیں آپ کو یہ رواج نہیں دکھائی دے گا کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہوں. یہ دراصل آئندہ زمانے کی ایک پیشگوئی ہے جسے ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں. بہت سے ایسے خاندان میں نے دیکھے ہیں جو باوجود اس کے کہ اپنی اولاد کی عظمت چاہتے ہیں, اس کی بڑائی چاہتے ہیں, مگر زیادہ بچے نہیں چاہتے تاکہ ان کی جائیداد زیادہ لوگوں میں تقسیم نہ ہو اور تھوڑے رہیں اور پھر صاحب دولت ہوں. یہ وہ فطرت انسانی ہے جس کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے, لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. اولاد بننے کے بعد ان کو قتل نہیں کیا جاتا, احتیاطیں برتی جاتی ہیں, جیسے آج کل فیملی پلاننگ ہے, اور فیملی پلاننگ میں خشیت املاق ایک ضروری پہلو ہے. تمام دنیا میں یہ قومیں غریبوں کو یہ نصیحت کرتی ہیں کہ اولاد کم پیدا کرو تاکہ تمہاری غربت دور ہو, اور یہ جھوٹ ہے کیونکہ غریبوں کی اولاد زیادہ ہو تو غربت دور ہوا کرتی ہے. کہیں دنیا میں غریبوں کی اولاد ان پر بوجھ نہیں بنا کرتی, وہ تو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے. تو فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, ویسے ہی بے وقوفی ہے. غربت کے ڈر سے اولادیں قتل کرو گے تو اور بھی غریب ہو جاؤ گے. اور فرمایا, جیسا کہ میں مثال دینے لگا تھا, چین کی مثال ہے, غربت کے ڈر سے قانون بنائے اولادیں قتل کرتے, لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ چینی اقتصادیات کو نہیں پہنچا. ایک تفصیلی مضمون ہے, میں نے بہت گہرا جائزہ لیا ہے. املاک کی وجہ سے اولادیں کم کرنے کا کوئی بھی فائدہ ان کو نہیں پہنچا, بلکہ غریب لوگوں نے قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زیادہ بچے اس غرض سے پیدا کیے. چنانچہ بعض چینی خاندانوں میں سات سات آٹھ آٹھ دس دس بچے ہیں, کہ وہ جانتے تھے کہ اس سے ہماری غربت دور ہوگی, اور بچپن سے ہی ان کو کاموں پہ لگایا. اس کے نتیجے میں خاندان کی مجموعی طاقت دولت میں اضافہ ہو گیا. لیکن اللہ فرماتا ہے نانو نرزقہم ویاکم, رزق تو ہم دیتے ہیں ان کو بھی اور تمہیں بھی, اس لیے کس گمان میں بیٹھے ہو کہ رزق تمہاری چلاکیوں کی کمائی ہے. اللہ ہی ہے, جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کو رزق لینے کا تو رزق دیتا ہے, اور جب نہیں فیصلہ فرماتا تو رزق نہیں دیتا. ان نہ قتلہم کانا خطن کبیرہ, خدا کے نزدیک ایسے بچوں کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس قتل سے مراد کچھ اور بھی ہے, ایسے بچوں کا روحانی قتل بھی اسی آیت میں مراد ہے. چنانچہ احادیث نبوی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس سے سمجھ آئے گی کہ اصل قتل اولاد کا روحانی قتل ہوا کرتا ہے, اور یہ قتل ہے جو یہاں عام جاری ہے. بڑی کثرت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کی پرواہ نہیں کرتے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, الادب المفرد بخاری میں, اب بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابرار کو اللہ تعالیٰ نے ابرار اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا. جس طرح تم پر تمہارے والد کا حق ہے, اسی طرح تم پر تمہارے بچے کا بھی حق ہے. اس حق کو نہ بھولیں آپ, آپ کے بچوں کا آپ پر گہرا حق ہے, اور اس حق کو کیسے ادا کرنا ہے اس کا ذکر آگے میں بعض احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عن انس بن مالک, حضرت انس بن مالک سے مروی ہے, یہ ابن ماجہ ابواب الادب سے حدیث لی گئی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بچوں سے عزت کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو. بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا بھی ایک لازمی امر ہے, محض حکمن ان سے وہ کام کروانا جو آپ کے نزدیک ان کی دنیا کے لیے بہتر ہیں یہ درست نہیں ہے. بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن ڈانٹتے اس وقت ہیں جب وہ دنیا سے روگردانی کر رہا ہو. جب دین سے روگردانی کریں تو ہلکے منہ سے ان کو روکتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آؤ, یعنی ان کی اصلاح کرنی ہو تو نرمی اور پیار سے گفتگو کرو اور اچھی تربیت کرو, اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے حضرت ایوب بن موسیٰ کی, ترمذی ابواب البر سے لی گئی ہے. حضرت ایوب اپنے والد اور پھر اپنے دادا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی بہترین تحفہ نہیں جو باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے. اچھی تربیت کرے گا تو یہ سب سے اعلیٰ تحفہ ہے جو دے سکتا ہے, نہ کہ اموال جمع کر کے ان کو یقین دینا دلانا کہ میرے مرنے کے بعد تمہیں بہت دولت مل جائے گی. اس کو تحفوں میں شمار ہی نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا بہترین تحفہ یہ ہے کہ جو اپنے باپ اپنے اولاد کو دے سکتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے. اب ملفوظات میں سے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فرمایا, ان کی پرورش یعنی بچوں کی پرورش محض رحم کے لحاظ سے کرے, نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے. رحم کے حوالے سے کرے, اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وارحمھما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ, میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت کی تھی بچپن میں. تو یہ رحم تربیت کا مرکزی حصہ ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنے بچوں پر رحم کرے گا تو لازمی اس رحم کے نتیجے میں اسے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار سکھائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی کمائی اور ورثے کو شماری میں نہیں کیا, شماری نہیں فرمایا. فرمایا اس طرح رحم کرو جیسے تم خدا کے حضور یہ کہہ سکو کہ اے اللہ, میرے ماں باپ پر بھی رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. تو اگر انہوں نے دنیا سے دین سے ہٹایا ہوتا تو یہ دعا ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ میرے باپ ماں باپ پر اس طرح رحم فرمایا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں, نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے. اولاد سے عزت کا سلوک اور نرمی کا سلوک کرو, رحم کا سلوک کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کی توقع رکھتا ہے, نہ کہ جانشین بنانے کے واسطے. اپنا جانشین بنانے کے لیے جو تم ان سے حسن سلوک کرتے ہو بظاہر, وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. فرمایا, بلکہ وجعلنا للمتقین اماما کا لحاظ ہو, پیش نظر یہ بات ہو کہ میں متقیوں کا امام ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے تقویٰ کی تعلیم دی جائے گی تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ متقیوں کے امام بنیں گے. اگر بچپن سے ہی ان کی ایسی باتوں سے روگردانی کی جاتی ہے جو نظر آ رہی ہیں کہ ان کو دین سے دور لے جا رہی ہیں, تو پھر وجعلنا للمتقین کی دعا بالکل جھوٹی اور بےمانی ہو جاتی ہے. ملاقاتوں کے دوران مجھے اس کا بھی بہت تلخ تجربہ ہوا. بعض بچے بعض بچیاں ایسے نظر آئے جن کی آنکھوں میں ذرہ بھی دین کی پرواہ نہیں تھی, ان کی آنکھیں بول رہی تھیں. بعض ایسی بچیاں بھی دیکھی جنہوں نے دوپٹوں سے سر ڈھانکے ہوئے تھے, لیکن ان کے سر ڈھانکنا بتا رہا تھا کہ آج پہلی دفعہ سر ڈھانک گیا ہے. یعنی روز جب وہ خدا کے حضور چلتے پھرتے تھے تو اس وقت سر ڈھانکنے کا کوئی خیال نہیں آیا, جب وہ میرے سامنے پیش ہوئے ہیں تو سر ڈھانک کے آئے. ایسی صورت میں میری تکلیف میں دگنا اضافہ ہو گیا, کیونکہ مجھے لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک کی میرا شرک کر رہے ہیں. جس خدا سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتے نہیں, اور میں ایک عاجز حقیر بندہ جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں اس کے سامنے آ کر بن سنور کے آتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں. نیک ہیں تو جس کو دکھانا ہے اس کو دکھائیں. وہ خدا ہے جو ہر حال میں آپ پر نظر رکھتا ہے, اگر اس کو نہیں دکھانا تو یہ کیسی نیکی ہے؟ اس نیکی میں آپ شرک کی تلخی گھول دیتے ہیں جس کو آپ نیکی سمجھ رہے ہیں. ہے تو بدی لیکن اس میں شرک کی تلخی بھی گھل جاتی ہے. چنانچہ جب میں نے چھان بین کی تو انہوں نے اقرار کیا ماں باپ نے کہ تو بچپن سے ہمارے قابو ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ, بچپن سے آپ اپنے قابو نہیں ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد سے سچا پیار ہو اور انسان انہیں کھینچ کے سینے سے لگائے اور پھر ان کی نیکی کا لحاظ رکھے بجائے دنیا داری کے, اور وہ اچانک بے راہ ہو جائے. یہ نہیں ہوا کرتا. اولاد آنکھوں کے سامنے بگڑا کرتی ہے. جن لوگوں کو احساس نہ ہو وہ آنکھیں بند رکھتے ہیں, اس لیے کہ ان کی دنیا داری سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور دین کی کوئی حقیقی پرواہ نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کے لیے دعا کہہ رہے تھے, مجھے دعا کرو. میں نے کہا انّا للہ و انّا الیہ راجعون, آپ کے زندگی بھر کے عمل کے خلاف میری دعا کیا کرے گی؟ مجھے ان سے ہمدردی تو ہے, تکلیف تو ہے, مگر آپ کا عمل میری دعا کو جھٹلا رہا ہے. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کر دے, آپ کا عمل پکار پکار کے کہہ رہا ہوں کہ اے خدا بالکل نہیں ٹھیک کرنا, ہم نے ایسی تربیت چاہی تھی جو ہم نے کر دی ہے. تو ایسے معاملات اور بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً میرے سامنے آتے رہتے ہیں, مگر آئندہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن کے متعلق جماعت کو علم ہو وہ ان کی ملاقات ہی کروانی چھوڑ دیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے جو وہ دیتے ہیں اور مجھے اس سے اور بھی تکلیف پہنچتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما کا لحاظ, یہ لحاظ رکھو کہ جن کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو متقی ہوں, اور خدا کے حضور تم متقیوں کے امام لکھے جاؤ. فرماتے ہیں یہ اولاد دین کی خادم ہو, یہ لحاظ ہو. لیکن کتنے ہیں جو اولاد کے واسطے یہ دعا کرتے ہیں کہ اولاد دین کی پہلوان ہو؟ بہت ہی تھوڑے ہوں گے, بہت ہی تھوڑے ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں. اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل بے خبر ہیں کہ وہ کیوں اولاد کے لیے کوششیں کرتے ہیں, اور اکثر ہیں جو محض جانشین بنانے کے واسطے ایسا کرتے ہیں اور کوئی غرض ہوتی ہی نہیں, صرف یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شریک یا غیر ان کی اجداد کا مالک نہ بن جاوے. مگر یاد رکھو کہ اس طرح پر دین بالکل برباد ہو جاتا ہے. غرض اولاد کے واسطے صرف یہ خواہش ہو کہ وہ دین کی خادم ہو. ملفوظات جلد 3 صفحہ 599. پھر فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لیے کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے, فطرت کی بیماری ہے جو بڑی دیر سے چلی آ رہی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب بڑے بڑے خدمت کرنے والے اور جان فدا کرنے والے اور دین کی راہوں پر دوڑ دوڑ کر چلنے والے صحابہ موجود تھے, ان میں بھی ایسے لوگ تھے. میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ محض دنیا کے لیے کرتے ہیں، محبت دنیا ان سے کراتی ہے، خدا کے واسطے نہیں کرتے. اگر اولاد کی خواہش کرے تو اس نیت سے کرے، وجعلنا للمتقین اماما پر نظر کر کے یہ کرے، یہ دعا کرے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو الائے کلمہ اسلام کا ذریعہ ہو. اب آپ فرماتے ہیں ایک بچہ کوئی پیدا ہو جائے جو آگے دین کا نام بلند کرنے والا ہو، دین کا کلمہ بلند کرنے والا ہو. اس خواہش کے ساتھ وہ اولاد کی جو خدمت کریں وہ سچی خدمت ہے، باقی سب جھوٹ ہے. اب حضرت مسیح علیہ السلام کا اپنا حال دیکھ لیں، کتنی دعائیں کی ہیں مسلم موت کی پیدائش سے پہلے، ہر بچے کے لیے دعائیں کی، اتنی کوشش کی بچپن سے ہی، دین کے سوا ان کی کوئی نظر برداشت نہیں کی. بہت تفصیلی واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے بچوں سے آپ نے کوئی نرمی نہیں کی، یعنی نرمی کے باوجود آپ کی طرز میں ایک تلخی آ جایا کرتی تھی جب دیکھتے تھے کہ دین کے معاملے میں کوئی ہلکی بات کر رہا ہے، اور وہ تلخی بظاہر جسمانی سختی نہ ہونے کے باوجود جسمانی سختی سے بہت زیادہ کام کرتی تھی. اب یہ سب کچھ اپنی جگہ، بے انتہا دعائیں، اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے دعائیں، ان کے پیدا ہونے کے بعد مسلسل ان پر نظر، اور یہ عرض کہ یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ سبھی کا جب آئے وقت میری واپسی کا. کتنی عاجزانہ دعا، ان سب کوششوں کے باوجود انحصار نہیں ہے. جانتے ہیں کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، جب تک اللہ قبول نہیں کرے گا مجھے یہ نصیب نہیں ہوگا کہ جاتی دفعہ میں پیار اور محبت کی نظر ڈالتا ہوں، میں دیکھوں کہ میری اولاد وہ بن گئی ہے جو عمر بھر میں بنانا چاہتا ہوں. آپ کیوں اس مثال کو نہیں پکڑتے، دیکھتے نہیں کس کو اپنا امام مانا ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امام مانا ہے جن کا اولاد کے متعلق یہ نظریہ تھا. گریہ زاری کرتے ہیں، کاش میں ان پر محبت کی نظر ڈال سکوں جب میں واپس ہو رہا ہوں، اور خدا گواہ ہے کہ جب وہ واپس ہوئے ہیں تو انتہائی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، ہر پہلو سے خدمت دین کرنے والے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اسی رنگ میں اونچے ہوئے ہیں، اسی رنگ میں لہلاتے رہے ہیں. وہ لہلاتے تو تھے پر ان میں زردی کبھی نہیں آئی، وہ چورا نہیں بنے کہ پھر مٹی میں مل جائیں. ان میں سے ہر ایک کے متعلق ہم گواہ ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہا اپنی طرف سے انتہائی کوشش کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ دین کا علم بردار بنے، دین کی خدمت کرنے والا بنے. کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو الائے کلمہ اسلام کا ذریعہ ہو، ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زکریہ کی طرح اولاد دے دے. اب ایک اور بات بڑی عظیم فرمائی گئی ہے، بہت سے لوگ اولاد کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں لیکن ان کی درخواست میں غالباً کوئی ملونی نفس کی ہوتی ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کو اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے دل کی تسکین کا موجب بنے، خواہ نیک ہو یا بد ہو، مگر دل کی تسکین کا موجب بنے. مگر حضرت زکریہ کی دعا اور تھی. حضرت زکریہ کے بال سفید ہو چکے تھے، قرآن کریم کی روح سے شعلے کی طرح سر بھڑک اٹھا تھا، اتنی سفیدی آ چکی تھی، اور وہ عرض کرتے ہیں کہ میری ہڈیوں میں جان تک باقی نہیں رہی، ہڈیاں گل گئیں. لیکن یہ عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا، فرمایا ایسی دعا کرو تو پھر زکریہ کی طرح تمہیں اولاد نصیب ہوگی، پھر تمہیں یحییٰ ملے گا. اگر ایسی دعائیں نہیں کرتے، یہ دل کی گہری تمنا نہیں ہے، تو پھر دنیا میں ایسی اولاد چھوڑ جاؤ گے جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں. تم چلے جاؤ گے اور اس کے بعد ان پر کیا بنے گی، یا مرنے کے بعد تم پر کیا بنے گی، اس کی تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے. ایک چھوٹے سے فکرے میں دیکھیں کیسی پیاری بات فرما دی. فرمایا کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو اعلائے کلمہ اسلام کے ذریعہ ہو، جب ایسی پاک خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زکریہ کی طرح اولاد دے دے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی نظر اس سے آگے نہیں جاتی کہ ہمارا باغ ہے اور ملک ہے، اس کا وارث ہو اور کوئی شریک اس کو نہ لے جائے، مگر وہ اتنا نہیں سوچتے کہ کمبخت جب تو مر گیا تو تیرے لیے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں. یہ حقیقت ہے. جب انسان مر ہی گیا تو اس کو اس دنیا سے کیا ہے، پیچھے کیا چھوڑا کیا نہیں چھوڑا، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے اس پر. تو لفظ کمبخت سے طبیعت کو جھنجھوڑا گیا ہے. اتنا نہیں سوچتے کہ کمبخت جب تو مر گیا تو تیرے لیے دوست دشمن اپنے بیگانے سب برابر ہیں. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے اور کہتے سنے ہیں کہ دعا کرو کہ اولاد ہو جائے جو اس جائیداد کی وارث ہو، ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شریک لے جاوے، اولاد ہو جائے خواہ وہ بدماش ہی ہو. یہ معرفت اسلام رہ گئی ہے. اس لیے اپنی اولادوں کی طرف خاص طور پر توجہ کریں. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم ویاکم. یہ آیت تو وہی ہے جس کی میں تلاوت پہلے کر چکا ہوں، لیکن اب میں آپ کو یہ بات آخر پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں نے جہاں تک جائزہ لیا ہے امریکہ کی جماعت کو اپنی اولاد کی طرف پہلے سے بڑھ کر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے چہرے تو میں نے دیکھ لیے اور ان کی آنکھوں نے جو پیغام دیا وہ سن لیا اور سمجھ لیا، مگر ہر دفعہ لمبی ملاقاتیں ممکن ہی نہیں ہوا کرتی اور جماعت کا ایک بھاری حصہ ایسا رہ جاتا ہے جو جس کے ساتھ میں ملاقات نہیں کر سکتا. تو میں تو محض نمونے کی طور پر آپ کو بعض چہرے دکھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے کوئی توفیق نہیں ہے. اس ضمن میں ایک بات میں اور امریکہ کی جماعت سے کہنا چاہتا تھا، وہ لمبی ملاقاتوں کی معذرت ہے. اگرچہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احمدی دوستوں سے اور ان کے بچوں سے ملوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے بعض دفعہ ان کی چند لمحوں کی ملاقات بھی ان کی اولاد کے لیے ساری زندگی کا سرمایہ بن جایا کرتی ہے. اسی ملاقات کے دوران بعض لوگوں نے اپنی بہت پرانی بچپن کی تصویریں میرے ساتھ دکھائیں اور کہا کہ ہمارے بچے جو گودیوں میں ہیں یہ ان کا سرمایہ حیات ہے، یہ ساتھ لیے پھرتے ہیں، اپنی البموں میں سجاتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح ہمیں گودی میں اٹھایا ہوا تھا، حالانکہ اس وقت میں خلیفۃ المسیح بھی نہیں تھا. لیکن ان بچوں نے ان لمحات کی قدر کی اور میرے دینی تعلق کو پیش نظر رکھ کے ان تصویروں کو سنبھال کر رکھا. اب جب میں دیکھتا ہوں تو بعض وقت پہچانا نہیں جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ چند لمحوں کی ملاقات بھی بعض دفعہ ایک سرمایہ حیات بن جایا کرتی ہے. مگر وہ لوگ جو ملاقات کی خاطر بعض دفعہ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کی تکلیف سے زیادہ میرا دل تکلیف محسوس کرتا ہے. مجھے بہت شرم آتی ہے اس بات سے کہ گھنٹوں انتظار کے بعد بیچارے آئے اور کھڑے کھڑے السلام علیکم, چاکلیٹ بچوں کے لیے لو, تصویر کھینچاؤ اور رخصت ہو جاؤ. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میرا دل سخت ہے, میں ان کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں. گھنٹوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل کی سخت ان کی تکلیف لمحہ لمحہ میرے دل پہ گزر رہی ہوتی ہے, اور اس میں کوئی بھی شک نہیں, ذرہ بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے. مگر میں مجبور ہوں کہ جتنے بھی مل سکتے ہیں ان سے مل کر ان چند لمحوں میں کوئی ایسی بات کروں کہ ان کی زندگی کا سرمایہ بن سکے. اور مجھے پتہ ہے کہ آئندہ جب میں گزر جاؤں گا یہی سرمایہ حیات ہے جو آپ کے بچوں کے کام آئے گا, پور بھر کا سرمایہ بن جائے گا اگلی نسلوں کے لیے, ان کی صدیوں صدیاں جو آنے والی ہیں ان سب کا یہ سرمایہ حیات ہو جائے گا. اس لیے میں ملاقات سے جتنا مرضی وقت گزرے اس سے تنگ نہیں آتا. اور مجھے حضرت وسیم ماؤد علیہ السلات والسلام کا یہ الہام یاد آ جاتا ہے کہ لا تسم ان الناس, لوگوں سے تنگ نہ آ. اب یہ الہام اگرچہ حضرت وسیم ماؤد علیہ السلات والسلام کو ہوا, مگر یہ اس زمانے کا نقشہ کھینچنے والا الہام ہے. حضرت وسیم ماؤد علیہ السلام تو کبھی بھی لوگوں سے تنگ نہیں آئے. آپ کی تحریر پڑھ کے دیکھیں, آپ ساری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں, آؤ غیروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میرے پاس آ کے ٹھہرو, اور فرماتے ہیں کہ کئی کئی دن ٹھہرو. بعض لوگ جب جانے کا نام لیتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں آؤ میرے پاس, میرے گھر میں ٹھہرو, گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا. تو لا تسمن الناس کا کیا مطلب ہوا کہ لوگوں سے تنگ نہ, یہ پیشگوئی تھی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جب دل کی خواہش کے باوجود تیرے غلاموں کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہر ایک سے مل سکے. وہ دل سے تنگ نہیں ہوں گے, مگر دیکھنے میں یہ نظارہ دکھائی دے گا کہ اتنی مخلوق ملنے والی تو دل میں تنگی ہو سکتی ہے. فرمایا لا تسمن الناس, مسیح موعود علیہ السلام کو جو پیغام ہے وہی پیغام آج میرے لیے بھی ہے, اور کل کے آنے والے خلفاء کے لیے بھی ہوگا کہ لوگ بڑھیں گے, جوک در جوک آئیں گے شوق سے آ کے. بعض ایسے زمانے بھی آنے والے ہیں وہ ایک نظر خلیفہ کو دیکھنے کے لیے ترسیں گے, اور دیکھیں گے تو ان کا دل ٹھنڈا ہوگا. حالانکہ بعض دفعہ گھنٹوں انہوں نے انتظار کیا ہوگا کہ وہ آئے اور ایک جھلک ہم دیکھ لیں. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, یہ انسانی فطرت ہے. جس شخص کی دل میں کسی پہلو سے عظمت ہو اس کے لیے انسان ایسے کیا کرتا ہے. تصویروں میں آپ دیکھتے ہوں گے, شاید ٹیلی ویژن کی خبروں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بعض دفعہ کسی صدر یا کوئین وغیرہ کے گزرنے کے لیے سارا سارا دن لوگ دو ریا سڑکوں پر کھڑے رہتے ہیں, اور صرف ایک نظر, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر جواباً وہ شخص نظر ڈال دے تو پھر ساری عمر ان کا سرمایہ بن جاتا ہے, حالانکہ ان دنیا کی نظروں کی کوئی بھی حیثیت نہیں. خدا کے نزدیک تو نظریں کام نہیں آیا کرتی, نظر وہی ہے جو اللہ کی نظر کے تابع ہو. بس ایسا زمانہ آئے گا اور ضرور آئے گا کہ ایک نظر بھی اگر کسی شخص نے دیکھا کہ مجھ پر ڈال لی ہے کسی نے, تو وہی اس کا سرمایہ حیات ہو جائے گا. تو آپ آئندہ دنیا کے لیے, آئندہ صدیوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سرمایہ ہے. اس لیے کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی قدر نہ کروں. میں جو بھی باتیں تلخی سے سمجھانے کے لیے کرتا ہوں بعض دفعہ, وہ تلخی دکھ کی علامت ہے, غصے کی علامت نہیں. کبھی بھی میں تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھتا جماعت کے لوگوں کو, ان کو بھی جو چندہ نہیں دے سکتے, جن کے دل جن کی مٹھیاں بند ہیں, ان پر بھی میں رحم کی نظر ڈالتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ گھاٹا کھا رہا ہے. قرآن کریم نے صاف بیان کر دیا ہے کہ اولائک ہم الخاسرون, یہی ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں. تو ان سب کو میں سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہوں, مگر یاد رکھیں کبھی بھی میری نظر سے میری نظر میں یہ حقیر دکھائی نہیں دیتے, بلکہ مظلوم دکھائی دیتے ہیں, اپنے ہی ہاتھوں کے ظلم کے شکار. بس جو کچھ اس سفر کے دوران گزرا ہے وہ یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں. اس کی روشنی میں آپ میرے عمل کو جانچیں, اور اس کی روشنی میں ہی اپنے عمل کو بھی جانچیں اور اپنی اولاد کی فکر کریں. بہت سے بچے یہاں ضائع ہو رہے ہیں, غیر معاشرہ ان پر قبضہ کر رہا ہے. کبھی کسی دنیا میں غیر معاشرے کو اتنی طاقت گھروں میں داخل ہونے کی نہیں ہوئی جتنی آج ہو چکی ہے. جیسا کہ میں عرض کیا تھا, یہاں کا میڈیا, یہاں کی ٹیلی ویژن کی تصویریں, اور پھر ارد گرد کا ماحول, ناشتے پھرتے بچے دکھائی دیتے ہیں. ان کو ان باتوں کو روکنے کے لیے جو دنیا کی کوششیں وہ بھی کریں. بعض دفعہ بچوں کو یہ دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے کہ بچے تالاب میں پھر رہے ہیں, ننگے دوڑ رہے ہیں, پھر رہے ہیں. ان کی تسکین جو ہے نہانے کی اور تیرنے کی وہ تو پوری ہونی چاہیے کسی طریقے سے, لیکن اس طرح نہیں جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں. تو بچپن سے ان کے لیے جن لوگوں نے مثلا بعض تالاب بنا لیے, جن کو توفیق ملی, ان پر میرا کوئی اعتراض نہیں. جن کو خدا نے توفیق دی ہے وہ بے شک بنائیں, مگر اتنا دکھاوا نہ کریں کہ وہ تالاب لوگوں کی نظر کے لیے ہوں, نہ کہ بچوں کے نہانے کے لیے. مجھے یاد ہے امریکہ آنے سے بہت پہلے بھی مجھے یہ خیال رہتا تھا کہ میری بچیاں بڑی ہوں گی تو یہ محسوس نہ کریں کہ ہمیں نہ تیرنا آیا, نہ ہمیں نہانے کا زیادہ نہ مزہ آیا. اس لیے یہاں کے معاشرے کا تو مجھے خواب و خیال بھی نہیں تھا, مگر اپنے فارم پہ میں نے ایک تالاب بنا رکھا تھا چھوٹا سا, جس میں میرے بچے مجھ سے سیکھتے تھے, ان کے ساتھ تھی خاندان کی اور بچے اور بچیاں آ کر پاکیزہ ماحول میں آ کے تیرنا بھی سیکھتے تھے اور اپنے مزے پورے کرتے تھے. جب یہ بچیاں, جن میں سے دو بڑی بچیاں میں ساتھ لے کے امریکہ آیا, تو یہاں کے تالابوں نے ان پر ذرہ بھی اثر نہیں کیا, کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا گیا ہے, اور ان پر رحم کرتے تھے جو اپنے جسم بیچنے کے لیے نہاتے ہیں. کراہت سے ان پر نظر پڑتی تھی, اور اپنے متعلق پورا اطمینان تھا کہ ہمیں جو حق ہے ہمیں عطا کیا گیا ہے. تو یہ میں باتیں اس وقت کی کر رہا ہوں جب میں ابھی امریکہ نہیں آیا تھا. تو یہاں کے لوگ اگر اس نیت سے تالاب بنانے کی توفیق رکھتے ہوں کہ گھر میں پاکیزہ ماحول میں ان کی تربیت ہو سکے, تو ہرگز برائی کی بات نہیں ہے. اس کو تکاثر اور تفاخر نہیں کہتے. مگر تالاب کے بہانے اگر اتنے بڑے بڑے ہال بنائے جائیں, اتنی بڑی بڑی چکوزیاں ہوں کہ دیکھتے ہی طبیعت میں کراہت پیدا ہو کہ یہ تو کوئی مومنانہ طریق نہیں ہے, ان سے تو اگر بچے انہیں نہائیں گے بھی تو بیرونی معاشرے کی اور بھی زیادہ قدر کریں گے. وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے انہی کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو میرے اس سفر کے دوران تجربے میں شامل ہیں. ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جن کو توفیق ہے ضرور تالاب بنائیں, مگر بچوں کے ساتھ مل کر ان کو تیرنا بھی سکھائیں, ان کو ساتھ ساتھ بتائیں کہ باہر کی دنیا کی طرف نظر نہ کرو, وہ گندے لوگ ہیں, اپنی حفاظت کرو, اپنے دین کی حفاظت کرو. تو یہی تالاب ان کے لیے رحمت کا موجب بن جائیں گے. بس میں وقت کے لحاظ سے, چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے, مزید کچھ کہنے کی بجائے اب آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں. ابھی ایک دو دن تک مجھے انشاءاللہ امریکہ سے واپس ہندوستان کے لیے روانہ ہونا ہے. عرض ہے کہ آپ دعا میں یاد رکھیں جن مقاصد کے لیے میں آیا تھا اللہ تعالیٰ ان مقاصد کو پورا فرمائے. اور میرے جانے کے بعد بھی میری باتیں باقی رہ جائیں جو دل پر گرفت کرنے والی ہوں, پھر میں ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ آپ کے ساتھ ہو, ہمیشہ آپ کا نگہبان ہو. اس کے بعد اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.